الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگ جو ایمان لائے کتب علیکم الصیام تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم جیسا کہ تم سے پہلوں پر روزے فرض کیے گئے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی حاصل کر لو تاکہ تم خدا خوفی حاصل کر لو تو رمضان المبارک کے اس مہینے میں جو ہمیں کھانے پینے سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا اس کا مقصد صرف کھانے پینے سے روکنا بذات خود نہیں بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم تقوی حاصل کریں ہم متقی بن جائیں اور متقی شخص کی تعریف حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے کی وہ فرماتے ہیں کہ متقی شخص اس کو کہتے ہیں جس کے دل کی خواہشات اگر وہ ایک پلیٹ پہ رکھ کے لوگوں کو دکھائے تو ان خواہشات کے اندر کوئی بھی شرمندگی کا پہلو نہ ہو ایسے بندے کو متقی کہتے ہیں تو پتہ چلا کہ متقی شخص وہ ہے کہ جس کی خواہشات پاک ہوں جس کا من پاک ہو اور مشائخ نے من پاک کرنے کے لیے خواہشات پاک کرنے کے لیے سات چیزیں بتائیں کہ یہ سات چیزیں کریں گے تو خواہشات پاک ہو جائیں گے اور ان سات چیزوں کے ساتھ ساتھ چار چیزیں وہ بتائیں جو خواہشات کے پاک ہونے میں رکاوٹ ہیں تو ہم نے سات چیزوں پہ بھی کچھ نہ کچھ کہا اور سنا اور وہ جو چار چیزیں جو خواہشات کے پاک ہونے میں رکاوٹ ہیں انسان کے دل کے پاک ہونے میں رکاوٹ ہیں ان میں سے دو جو امپورٹنٹ چیزیں تھیں اس کے اوپر بھی گفتگو ہو گئی ہے ایک تو تھی ناشکری کہ ناشکری کی وجہ سے انسان کی خواہشات پاک نہیں ہو سکتی ناشکری کی وجہ سے انسان کو اللہ تک کا راستہ نہیں مل سکتا جتنی بھی عبادت کر لے جتنی بھی تسبیحات پھیر لے جتنے بھی سجدے کر لے اگر طبیعت کے اندر ناشکری ہے تو ناشکری والا بندہ جو ہے وہ اللہ تک پہنچ نہیں سکتا اور دوسرا وہ بندہ دوسرا اس بندے کو وہ بندہ جو اللہ تک نہیں پہنچ سکتا کہ جس بندے کے اخلاق بگڑے ہوئے ہوں جو دوسروں کی دل آزاری کرتا ہو تباً دوسرے اس کے شر سے محفوظ نہ ہو تو جو آسانی سے دوسروں کا دل توڑتا ہو جس کے اخلاق بدی کی طرف ہوں بد اخلاق بندہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں پہنچ سکتا اب جتنی بھی عبادت کیوں نہ کر لے جتنے ہی مجاہدے کیوں نہ کر لے اگر اخلاق میں نرمی نہیں تو وہ بندہ اللہ کی طرف پہنچ نہیں سکتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں ایمان میں سب سے آگے وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے تو یہ شکر گزاری کرنا اور اخلاق کو اچھا کرنا، یہ تو یوں سمجھ لیں کہ جیسے بیک ڈورز ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کے، کہ عبادتیں اگر کم بھی ہو، مجاہدے کم بھی ہو، طبیعت کے اندر اگر شکر گزاری ہے وہ بندہ اللہ تک تیزی سے دوڑ رہا ہوتا ہے. اسی طرح عبادتیں کم ہوں مگر اخلاق بہترین ہو، ہر بندہ جو ہے وہ محبت کرنے والا ہو ایسے بندے سے، تو یہ بندہ بھی اللہ کی طرف تیزی سے آگے جاتا ہے، اس کی خواہشات جلدی پاک ہو جاتی ہیں. آج کی اس مجلس میں چار میں سے جو تیسری رکاوٹ ہے خواہشات کے پاک ہونے میں، تقویٰ کے حاصل کرنے میں، اس کے بارے میں گفتگو کرنے کا ارادہ ہے. اور یہ تیسری رکاوٹ ہے ناجنس کی صحبت، بری صحبت جس کو کہیں گے. تو جس طرح بد اخلاق بندہ جتنی ہی عبادت کر لے اللہ کے قرب کو حاصل کرنے سے رہ جاتا ہے، اسی طرح وہ بندہ جو کہ بری صحبت میں وقت گزارتا ہے، ناجنس کی صحبت میں وقت گزارتا ہے، وہ بھی اللہ تک پہنچنے سے قاصر رہ جاتا ہے. ہم میں سے ہر ایک کے اوپر صحبت کا اثر ہے، کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ میرے اوپر صحبت کا اثر نہیں ہوتا. نیک سے نیک بندہ ہوگا، بروں میں جائے گا تو برائی کا مرتکب ہونا شروع ہو جائے گا، اور برے سے برا بندہ ہوگا اچھی صحبت میں جائے گا تو کچھ نہ کچھ اس کو اچھائی مل جائے گی. تو یہ جو بری صحبت ہے، یہ عام طور پہ ہمارے گناہ کرنے کا سبب یہ بری صحبت ہی ہوتی ہے. کوئی نہ کوئی ہمیں برائی کا راستہ دکھاتا ہے، ہمارا ذہن بناتا ہے، اور فائنلی پھر ہم جو ہیں اس گناہ کو کر بیٹھتے ہیں. تو جب تک صحبت صحیح نہیں ہوگی تب تک اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا راستہ جو ہے وہ رکا رہے گا. ہمارے مشائخ نے تو یہاں تک فرمایا کہ جانوروں کی صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے، چنانچہ مشائخ نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جو شخص بہت زیادہ اونٹ کے درمیان وقت گزارے گا، اونٹوں میں وقت گزارے گا، اس کی طبیعت میں ہٹ دھرمی آ جائے گی، انگریزی میں جس کو کہتے ہیں نا سٹبرننس، اس کے اندر ہٹ دھرمی آ جائے گی، کسی کی بات نہیں مانے گا. کیونکہ جانوروں میں سب سے زیادہ جو سٹبرن جانور ہے نا، سب سے زیادہ ہٹ دھرم جانور ہے وہ اونٹ ہے. تو جو اونٹوں میں وقت گزارے گا اونٹ کی صحبت کا اثر اس پہ بھی کر دے گی، اور اسی طرح جو گھوڑوں میں وقت گزارے گا اس کے اندر شجاعت آ جائے گی، بڑا کریجیس آدمی ہوگا وہ، بزدل نہیں ہوگا، شجاعت والا آدمی ہوگا. تو اونٹوں میں صحبت گزرنے وقت گزارنے والا وہ ہٹ دھرم ہو جائے گا، اور گھوڑوں میں صحبت گھوڑوں کی صحبت میں وقت گزارنے والا شجاعت والا ہو جائے گا. اور اسی طرح مشائخ نے لکھا ہے کہ جو بکریوں میں وقت گزارے گا اس کے اندر عاجزی آ جائے گی. اس لیے جتنے بھی انبیاء گزرے تمام نے بکریاں چرائی ہیں. تو جانوروں کی صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے. تو جس بندے کی صحبت صحیح نہیں وہ بندہ اللہ کی طرف آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلی، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جس کے ساتھ وقت گزارے گا، جس کی دوستی رکھے گا، جس کے پاس آنا جانا رکھے گا، بس اسی کے دین پہ ہوگا. تو اللہ کے نبی نے بھی فرما دیا کہ یہ صحبت جو ہے یہ بہت اثر کرتی ہے. تو فرمایا المرء علی دین خلیلی، انسان اپنے دوست کے دین پر ہے، فلینظر، وہ دیکھے کس کی طرف، کس کی صحبت میں وہ وقت گزارتا ہے. جہاں عطر کھچتا ہے جاؤ وہاں گر، تو آؤ گے ایک روز کپڑے بسا کر. اچھوں کی صحبت میں جاؤ گے، अच्छे बन के आओगे। जहां आग जलती है जाओ वहां घर, तो आओगे एक रोज कपड़े जलाकर। बुरों की सोबत में जाओगे तो एक दिन बुरा बन के वापस आओगे। और अगर कोई ये कहे कि नहीं जी मैं बुरों की सोबत में जाता हूं, मेरे ऊपर असर नहीं होता, मैं गुनाह नहीं करता, तो शायर ने उसको भी जवाब दिया, ये माना के कपड़े बचाते रहे तुम, ये माना के कपड़े बचाते रहे तुम, मगर आग की सेक खाते रहे तुम। आग की, अगर अपने कपड़ों को आग से बचा लिया मगर आग की तपिश से नहीं बचा सके, तो जो बुरों की सोबत में जाएगा हो सकता है कुछ अरसे तक खुद बुराई ना करे, मगर बुराई देख देख के वो बुराई उसके दिल में हल्की होती जाती है। तो जो इस काम पे लगा हुआ है कि उसने अपने दिल की ख्वाहिशात को पाक करना है, उसको मिनिमम डिस्ट्रैक्शंस चाहिए होती हैं। वो ये चाहता है कि मैं इस काम को पूरा करूं। हर प्रोजेक्ट में इसी तरह होता है। आप कहते हैं कि जी प्रोजेक्ट्स में रुकावट ना आए, ये दिल की ख्वाहिशात को पाक करना ये भी एक प्रोजेक्ट है, और इसमें भी रुकावटें हैं जिसकी निशानदही मशायख ने फरमा दी। चुनाचे मशायख ने फरमाया कि चार किस्म के लोग हैं। वैसे तो फरमाया बड़ी अकसाम हैं लोगों की कि जिनकी सोहबत से बचना चाहिए, मगर जनरली वो बंदा जो अपनी ख्वाहिशात को पाक करने के लिए अब तैयार हो गया, जहन बना लिया कि हाँ ये रमज़ान का महीना है, इस महीने का मकसद ये है कि मैं इस महीने से जब बाहर निकलूं तो मेरे दिल की ख्वाहिशात बेहतर हो, पूरी तरह से तो पाक पता नहीं हो कि ना हो, मगर जैसे पहले थी उनसे बेहतर हो ये ख्वाहिशात, मन पाक हो। तो जिसने इस चीज को अपना प्रोजेक्ट बनाया है, मशायख ने फरमाया कि वो कुछ लोगों की सोहबत से बचे ताकि डिस्ट्रैक्ट ना हो। फरमाया सबसे पहले वो बंदा जो बदअकीदा हो, काफिर हो, मुशरिक हो, कि काफिर की ज़िंदगी का मकसद ही और है, मोमिन की ज़िंदगी का मकसद ही और है। काफिर की सोहबत, कसरत सोहबत आपको कभी भी अपने मकसद को हासिल करने नहीं देगी, तो वो बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। तो काफिर की सोहबत से बचना है। चंद साल पहले हम अमेरिका में होते थे, वहाँ एक मदरसा था हिफ्ज का, बच्चे हिफ्ज करने आते थे, हिफ्ज करते थे और साथ साथ स्कूलिंग होती थी। तो वहाँ के स्टेट लॉ की रिक्वायरमेंट थी कि जो बच्चे भी हिफ्ज कर रहे हों उनके लिए स्कूलिंग ज़रूरी है। हमारे हजरत के खलीफा साहब हैं मुफ्ती कमालुद्दीन साहब, वो और हम लोग उस मदरसे के जो स्कूलिंग का जो हिस्सा था उसको हम चलाते थे। और बड़ी माशाल्लाह अच्छी तरतीब थी, बच्चे हाफिज भी बन रहे थे साथ साथ हाई स्कूल भी पढ़ रहे थे। तो कभी कभी हम पढ़ाते हुए बच्चों से पूछते थे कि जी बड़े हो के क्या बनोगे। खूब पहले उनकी जहन साजी करते थे कि जी नेकी करनी है, नेकी करनी है, नेकी करनी है, फिर बाद में उसका रिजल्ट मालूम करना चाहते थे कि बच्चे बड़े हो के क्या बनने की ख्वाहिश का इजहार करता है। तो ऐसा बच्चा जब शुरू शुरू में आता है ना, तो शुरू शुरू में उससे पूछा जाए कि क्या बनना चाहोगे, तो वो किसी न किसी स्पोर्ट्समैन का नाम लेगा कि जी ये बनना चाहता हूँ। और बहुत ही अगर बहुत ही ओपन बैकग्राउंड से आएगा तो किसी न किसी म्यूजिशियन का भी नाम लेगा कि जी नहीं ये बनना चाहता हूँ। फिर थोड़े दिनों तक हम उसके ऊपर ज़रा काम करेंगे और उसको आहिस्ता आहिस्ता म्यूजिशियन से स्पोर्ट्समैन पे लाएंगे, फिर स्पोर्ट्समैन से और नीचे लाएंगे, फिर और थोड़ा आगे की तरफ। तो बच्चे अपनी अपनी बातें लिखते, साथ साथ हिफ्ज कर रहे होते तो उनके हिफ्ज के उस्ताद भी उनको जहन बनाते कि नहीं हमारी मोमिन का मकसद ज़िंदगी का और है। तो थोड़ा वक्त गुजर जाता तो क्योंकि कुरान की सोहबत, नेकों की सोहबत, नसीहत का मामला ये रहता, 6-8 महीने में बच्चे के दिल की कैफियत बदलती थी, जनरली हम ये देखते हैं, और बच्चे को नेकी का शौक़ होता। तो जो बच्चा 6-8 महीने साल गुजार देता तो अब अगर हम उससे पूछते ना क्या बनना चाहोगे, तो वो वहां से हट के अब इस तरफ आ जाता कि जी मैं डॉक्टर या इंजीनियर बनूंगा, या बहुत ही कोई नेक होता ना तो वो कहता मैं आलिम-ए-दीन बनूंगा। तो ये उसकी ट्रांजिशन होता था शुरू से फिर आखिर में। एक बच्चा था जो बहुत ही नेक था और उसकी जहन साजी कर करके, तो वहां बच्चों की बहुत जहन साजी उस्ताद सारे करते थे, तो उसको हमने देखा कि जी माशाल्लाह जुब्बा पहनेगा, अमामा पहनेगा, रात को सोएगा तो तस्बीह पढ़ते पढ़ते सोएगा, हाथ में तस्बीह होगी, सुबह उठेगा तो बस फकीरों वाले जैसे। तो 14-13-14 साल का अमरीकी बच्चा जो है वो ऐसा फकीर आम तौर पे होता नहीं है, मगर ये ऐसा था, बहुत खुश होते। उससे पूछा गया कि जी बड़े होके क्या बनोगे, उसने आगे से जवाब दिया बड़े होके मैं हजरत जी बनूंगा। तो हम बड़े खुश हुए, हमने कहा ये अब हमारा मकसद पूरा हो गया इस बच्चे के साथ, ये जो करना चाहते थे वो उसने कह दिया, जो हम फाइनली बच्चे से सुनना चाहते हैं वो उसने हमें सुना दिया। तो ऐसा नेक बच्चा था और वाकई बहुत नेक था, अल्लाह ताला ने उसको बरकत दी हुई थी। 2 साल के अंदर पूरा कुरान पाक हिफ्ज किया और बहुत जबरदस्त हिफ्ज किया, उस्ताद भी कहते थे फर्स्ट क्लास हिफ्ज किया। 2 साल बाद जब उसने हिफ्ज मुकम्मल कर लिया तो अब जो है वक्त आया कि जी फैसला करना है आगे बच्चा क्या करेगा। हम कहते थे कि जी 10th ग्रेड यहाँ पे कर लिया है, 11th और 12th ग्रेड भी यहाँ कर ले और कुछ ना कुछ आलिम का कोर्स शुरू कर ले। हम ये नहीं कहते कि दुनिया की तालीम ना हासिल करें, मगर हम सारे उस्तादों का ये ख्याल था कि अगर अब हाई स्कूल में चले गया अमेरिकन हाई स्कूल के अंदर तो सारा किया कराया जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि माहौल ही ऐसा है, कैसे काफिरों की सोहबत और काफिरों के रस्म व रिवाज और इतनी ओपन हर गुनाह की चीज़ जो है और जो नौजवानों को अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें हैं उससे कोई भी बच सकता है। ये बात उसके पेरेंट्स को समझाते हैं मगर जहन में बात आती नहीं। पेरेंट्स के जहन में यही था नहीं हाई स्कूल किसी अच्छी जगह से करे ताकि किसी अच्छी कॉलेज में मिले ताकि फिर बहुत ज़बरदस्त हो। हम कहते हैं कि जितनी मेहनत से जो हिफ्ज़ किया है उसका क्या बनेगा, कहा नहीं अल्लाह ताला करेंगे सही, कैसे नहीं, मेरा बच्चा बड़ा नेक है, मेरे बच्चे पे किसी का कोई असर नहीं होता। मैंने कहा आपके बच्चे के जो उस्ताद है ना उन पे तो असर होता है, आपके बच्चे पे नहीं होता, ये अजीब बात है। मगर बहरहाल उन्होंने कोई नहीं बात मानी, बच्चा हाई स्कूल में चले गया। अल्लाह की शान इस आजिज ने बहुत ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, मेरे ख्याल में 5-6 महीने होंगे, 5-6 महीने बाद उसी जुब्बे अमामे तस्बीह वाले बच्चे को, दाढ़ी वाला बच्चा था, उसको देखा कि बराबर में एक अमरीकी लड़का बैठा हुआ था और गालिबन कुछ लड़कियां बैठी हुई थी, ज़ोर ज़ोर से म्यूज़िक बज रहा था, मस्जिद के करीब वो वैगन चल रही थी और शीशे से इसने बाहर पांव निकाला हुआ था, दाढ़ी भी ख़त्म हो गई थी और उल्टी टोपी पहन के और गाड़ी जो है वो मस्जिद के करीब से गुजर रही है और मैं देख रहा हूँ उसको। इतना अफसोस हुआ मगर ये बात दिल में पक्की बैठ गई कि सोहबत जो है वो इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। वाकई अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इंसान अपने दोस्त के दीन पर है, वो वाकई अपने दोस्त के दीन पर ही होता है। तो मशायख ने फरमाया कि 4 ऐसी लोग हैं, 4 ऐसी सोहबतें हैं जिससे बचना है। एक काफिर मुशरिक की सोहबत से बचना है कि उसकी जिंदगी का मकसद ही अलग है, हमारी जिंदगी का मकसद ही अलग है। मोमिन इस जिंदगी में आया कि हम अल्लाह को राजी करके जाएं, काफिर इस दुनिया में दुनिया को समेटने के लिए बैठा हुआ है। तो काफिर की सोहबत से बचना है। किताबों में वाकया लिखा हुआ है कि एक हजरत मुजद्दिद अलसानी रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद था, उसका भाई इंतकाल के बिल्कुल करीब था, दौड़ता हुआ हजरत के पास आया कि हजरत भाई का इंतकाल का वक्त है, बिल्कुल वक्त करीब आ गया है, सारे तबीबों ने यही बताया है, उसकी ज़ुबान से कलमा नहीं निकल रहा, आप आएँ और उसको तलकीन करें। حضرت مجدد الفسانی وقت کے مجدد علماء کا جس پہ اتفاق ہے کہ ہزار سال میں اتنا بڑا اللہ والا کوئی نہیں گزرا, ان کو لے کے گئے کہ حضرت کچھ توجہ ڈالیں اس پہ, کچھ پڑھیں, کچھ پھونکیں اس پہ کہ یہ کلمہ کہہ دے. وقت کے مجدد کھڑے ہو کے اس پہ توجہ ڈال رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں کہ یہ کلمہ کہے, اور کلمہ پڑھے بغیر وہ بندہ اس دنیا سے گزر گیا. حضرت بھی بڑے حیران کہ کیا معاملہ ہوا, اس کی زبان پہ کلمہ ظاہر نہیں ہوا. تو اس فکر میں حضرت نے تھوڑی سی ریسرچ کی, پوچھا کہ جی یہ کیسا بندہ تھا, کیا کرتا تھا, کون. سب نے بتایا کہ ٹھیک نارمل سا بندہ تھا, کدھر وقت گزارتا تھا. انہوں نے کہا جی اس کا جو سب سے قریبی دوست تھا نا وہ کافر تھا. حضرت نے کہا بالکل, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. یہ کافر کی صحبت کی نحوست تھی کہ اس کی وجہ سے اس کی زبان پہ کلمہ ظاہر نہیں ہو سکا. تو جو اس پروجیکٹ کو لیے ہوئے ہے کہ اس نے اپنے دل کی خواہشات کو صاف کرنا ہے, اس کو چاہیے کہ اپنی صحبت کو دیکھے کہ کیسی صحبت اختیار کر رہا ہے. تو سب سے پہلے کافر مشرک کی صحبت سے بچنا ہے, اور دوسرا فرمایا اس مسلمان کی بھی صحبت سے بچیں جس کی زندگی کا مقصد صرف دنیا کی لذات حاصل کرنا ہے, جس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے. جس کے پاس بیٹھیں گے تو وہ دنیا کی باتیں کرے گا, دنیا کمانے کی باتیں کرے گا, دنیا والوں کی باتیں کرے گا. اس کی زندگی صرف اسی پوائنٹ کے گرد گھومتی ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, دنیا کیسے حاصل ہو, دنیا کی لذات کو وہ کیسے انجوائے کر سکے. کہ ایسے بندے کی صحبت بھی انسان کو اپنے مقصد سے ڈیٹریکٹ کر دیتی ہے, اپنے مقصد سے دور کر دیتی ہے. چنانچہ ایک صاحب تھے, 65 سال 66 سال کی عمر ہو گئی, گورنمنٹ سروس میں تھے, ریٹائرمنٹ کا وقت آ گیا. ریٹائرمنٹ تک 65-66 سال کی عمر تک جمعے کی نماز کی بھی پابندی کوئی نہیں تھی. پاکستان کا آدمی مسلمان, مگر غفلت کی انتہا دیکھو. 65 سال کی عمر گزر گئی, کبھی سال میں کوئی ایک جمعہ پڑھ لیا ہوگا, کبھی سال میں کوئی عید کی نماز پڑھ لی. تو غفلت والی زندگی, زندگی دنیا کا مقصد اور محور, ان کی زندگی کا مقصد اور محور دنیا تھا بس. جیسے ایک بندہ آخرت کو بھول جاتا ہے نا, موت کو بھول جاتا ہے, قبر کو بھول جاتا ہے, اور اپنے کام میں مگن بس. ریٹائرمنٹ ہوئی تو کچھ فارغ وقت ملا. فارغ بندہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اپنی کرنے کے لیے ڈھونڈتا ہے. اللہ کی شان, یہ آدمی کسی بزرگ کے بیان میں پہنچ گیا کسی طرح سے. بزرگوں کا بیان جو ہے ان کو بڑا اچھا لگا, بڑے امپریس ہوئے, سوچنے لگے کہ کچھ زندگی بدلنی چاہیے, یہ تو میں نے وقت ضائع کر دیا. تو نیت کی کہ نیکی کروں گا. چنانچہ نیت کر لی کہ 65-66 سال نماز نہیں پڑھی, اب میں نماز کی پابندی کروں گا. وہ جو بزرگ تھے ان کے پاس آنا جانا شروع کر دیا, محبت بڑھ گئی. انہوں نے بھی ان کو بہت پیار محبت سے کہا کہ جی نماز پڑھا کرو. انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی. انہوں نے یہ احساس دلایا کہ جی سنت والی زندگی ہونی چاہیے. انہوں نے کہا جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, آخر کو تو سنت ہی کام آنی ہے. تو چنانچہ انہوں نے چہرے پہ سنت بھی سجا دی. اب 65-66 سال تک تو کچھ نہیں تھا, نماز بھی نہیں تھی, اور اب اللہ نے اتنی توفیق دے دی. حتیٰ کہ ان کے دل میں خود یہ خیال آیا کہ اب تو عمر بالکل 70 کے قریب ہو رہی ہے, مجھے حج کر لینا چاہیے, حج تو مجھ پر فرض ہے. کہ بڑھاپا آ گیا ہے, موت سے پہلے پہلے کر لینا چاہیے. تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے, میں بھی اس سال حج پہ جا رہا ہوں, تم ہمارے ساتھ ہی چلو, साथ चलोगे तो अरकान भी साहब को समझाने के लिए मिलेंगे, दीनी सोहबत भी मिलेगी, एक अच्छे माहौल में हज हो जाएगा। उसको भी बड़ा अच्छा लगा, उसने कहा ठीक है साथ ही चलेंगे। चनाचे सारे पैकेजेस का अरेंजमेंट हो गया, टिकट का अरेंजमेंट हो गया, तारीख तय हो गई कि किस दिन जो है वो फ्लाई करना है सऊदी अरब। इस तारीख के तय होने के बाद ये जो आदमी था, जो बूढ़ा आदमी जिसकी ज़िंदगी में चेंज आई थी, उसकी पहली ज़िंदगी के जो दोस्त थे वो तो उसी तरह थे, गफलत वाली ज़िंदगी, उन्हीं की सोहबत में रह के तो बिल्कुल इन गाफिल थे। उसमें से दोस्त जो हैं कोई मिलने के लिए आए कि अच्छा तू हज पे जा रहा है, मौलवी बन गया है, तेरा दिमाग ख़राब है, तू तो दिल का पेशेंट है, दिल का मरीज है, वहाँ तो बड़ी गर्मी होती है, पड़ा होगा किसी कोने में लेटा हुआ बेहोश, कोई तुझे पूछने वाला भी नहीं होगा। ये इस तरह की बात उसने कर दी। अब ये नाजिंस की थोड़ी देर की सोहबत, ऐसा उस बात का असर इनके दिल पे हुआ कि इनको डर लग गया। इन्होंने कहा हाँ यार वाकई कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं इस हाल में पड़ा हुआ हूं। तो बड़ा सोचा और सोचने के बाद उन बुजुर्गों को कॉल की कि जी मेरा प्रोग्राम बदल गया है, मैंने नहीं जाना। वो बुजुर्ग समझा भी रहे हैं कि अल्लाह के बंदे इतने पैसे दे दिए हैं, टिकट हो गई है, अब तो जाने का वक्त करीब है, अब क्यों नहीं जाना। नहीं जी वो मेरी तबीयत सही नहीं है, इस साल रहने देते हैं, अगले साल चले जाएंगे। उन बुजुर्गों ने समझाया कि अल्लाह के बंदे तेरे ऊपर फ़र्ज है, तेरे पास माल भी है, तुझे जाना चाहिए, अगला साल किसने देखा है, इतनी अल्लाह ने बेहतरीन मौका दिया है। और वाकई उसको बेहतरीन मौका था कि इतने सारे नेक लोगों के साथ जा रहा था, मगर उस नाजिंस की सोहबत, वो थोड़ी देर की उस बंदे की सोहबत ने दिल को बदल दिया, डर गया। उसने कहा नहीं मैंने नहीं जाना। वो बुजुर्ग समझाते रह गए और उसने कहा नहीं मैंने नहीं जाना, हत्ता के फैसला हो गया कि वो नहीं गया, बाकी पूरा ग्रुप जो है वो चले गया। इस डर के साथ कि कहीं वहां गर्मी की वजह से कोई स्ट्रोक ना हो जाए, कोई और ऐसी चीज ना हो जाए, इस डर की वजह से इतनी बड़ी सादत से महरूम रह गया। अल्लाह की शान के जिस दिन पूरे ग्रुप ने वापस आना था, उस वापस आने की डेट के 3 दिन बाद इसको मुल्क के अंदर ही हार्ट अटैक हुआ और वो फौत हो गया। उस नाजिंस ने कितनी बड़ी महरूमी में डाल दिया कि अगर मौत का वक्त तो मुकर्रर था कि उसी दिन आना है, हज करके आए हुए होते तो गुनाहों से ऐसे पाक होते कि जैसे उस दिन जब वालदा ने जना था। और इस सोहबत ने जो है, इस बुरी सोहबत ने इस बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी से महरूम कर दिया। तो मशायख ने फरमाया कि 4 ऐसे किस्म की सोहबत है, उससे बचना है। एक काफिर और मुशरिक की सोहबत, एक दुनियादार की सोहबत यानी जिसकी ज़िंदगी का मकसद और महवर सिर्फ दुनिया हो, उसकी सोहबत, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो। मगर आम तौर पे लोग इसका गलत मतलब ले लेते हैं, बड़ों से ये बातें सुनते हैं कि जी दुनियादार की बहुत सोहबत इख्तियार नहीं करनी है, और अगले दिन जाके अपने भाई से ही आंखें चुरा रहे होते हैं कि ना जी ना तेरी सोहबत नहीं। इसका ये मतलब नहीं है कि करीबी रिश्तेदारों से कोई सोहबत नहीं करनी होती है या उनके साथ, उनका तो हक है, कत ताल्लुक की रिश्तेदारों के साथ नहीं करनी होती है। ये जो चस्का लगा हुआ होता है ना बैठ के गप्पे लगाने का दुनियादारों के साथ और मुख्तलिफ गीबतों की मजलिसें चल रही होती हैं, और आज हम अपने दिल को अच्छा फील करवाने के लिए ये नहीं कहते कि हमारी गीबत की मजलिसें तो बुरा लगेगा, कहते हैं जी गपशप कर रहे हैं तो बुरा भी नहीं लगता, और इस तरह ये बुरी सोहबत में बहुत देर वक्त गुजरता है, उसकी वजह से दिल मुर्दे हो जाते हैं। तो काफिर मुशरिक की सोहबत से बचना है, और उस बंदे की सोहबत से बचना है जिसके दिल की, जिसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ दुनिया है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि करीबी रिश्तेदारों से कत ताल्लुक ही करनी है कि जी फला रिश्तेदार तो बड़ा दुनियादार है तो मैंने नहीं वो करना। औरतों को बड़ा अच्छा मौका मिल जाता है, जो ससुराली रिश्तेदार जिससे नहीं रखना होता है ना, वो कहते हैं बस حضرت نے فرمایا ہے کہ دنیا دار سے نہیں رکھنا تو میں تو نہیں جا رہی. کتنی مزے کی بات ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قطع تعلق ہی کرنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قطع تعلق ہی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو قریبی رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق ہی نہیں کرنا. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی جو کرنی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ تیرے ساتھ اچھا کریں تو ان کے ساتھ اچھا کرے. صلہ رحمی تو یہ ہے کہ وہ تیرے ساتھ اچھا نہ کریں مگر پھر بھی تو ان کے ساتھ اچھا کرے. تو قریبی رشتہ داروں کے ساتھ رشتے نہیں توڑنے ہوتے. یہ جو غلط صحبتوں کے چسکے ہوتے ہیں اس کو ختم کرنا مقصد ہے. جس کا جو حق ہے اس کا وہ حق ادا کرتے ہوئے جانا ہے اس دنیا سے. تو کافر مشرک کی صحبت سے بچنا ہے. دنیا دار جس کی زندگی کا مقصد دنیا ہے اس کی صحبت سے بچنا ہے. اور تیسرا جو اس راستے پہ چلنا چاہتا ہے کہ جی ہاں یہ مجھے موقع ملا ہے میں دل کی خواہشات کو پاک کرنا چاہتا ہوں تو اس کو چاہیے کہ ایسے مسلمان جس کا اللہ کی طرف بڑھنے کا راستہ آپ سے الگ ہے اس کی بھی صحبت سے بچیں. یہ بات ذرا سمجھ میں نہ آنے والی ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ ایک نیک آدمی ہے نیکی کا کام کر رہا ہے اس کے پاس بھی نہ جاؤں تو پھر کہاں جاؤں. مگر مشائخ نے فرمایا کہ نہیں, جو یکسو ہو کے ایک راستے پہ چل پڑا اب وہ یکسوئی حاصل کرے. جس کی دین کی محنت کا راستہ الگ ہے کوئی اور قسم کی دین کی محنت کر رہا ہے اس کی صحبت سے بھی بچیں کہ وہ ذہن کے اندر انتشار ڈالے گا آپ کو آپ کے مقصد سے ڈیٹریکٹ کرے گا. اسی لیے مشائخ نے فرمایا کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک وقت میں ایک آدمی ایک شیخ سے بیعت کرے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جی اس مجلس میں گئے تو ان شیخ سے بھی بیعت کر لی اس مجلس میں گئے تو ان شیخ سے بھی بیعت کر لی. تو فرمایا کہ جو بندہ بہت سارے مختلف مشائخ سے بیعت کرتا ہے وہ کہیں بھی آگے نہیں پہنچ سکتا. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک بندہ ہے بہت سارے دروازے ہیں ان سارے دروازوں میں سے ایک ساتھ اندر داخل ہونا چاہتا ہے تو ایک بندہ بہت سارے دروازوں میں سے ایک ساتھ اندر داخل نہیں ہو سکتا. ایک آدمی ایک دروازے میں سے اندر داخل ہو سکتا ہے. تو اگر کوئی ایسا بندہ جس کی دین کی محنت کا مرکز بھی الگ ہے اس کی بھی لمبی چوڑی صحبت جو ہے اس سے نقصان ہی ہوگا. یہ نقصان تو نہیں ہوگا کہ وہ آپ کو بے دینی کی طرف لائے گا مگر وہ آپ کو اپنے مقصد میں انتشار میں ڈالے گا. تو اس لحاظ سے بھی یکسو ہونا ضروری ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ہم کالج یونیورسٹی میں تھے تو ہم نے اپنے شیخ سے بیعت کی سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی کے بڑے بزرگ گزرے ہیں. بہت ساری زبردست کتابیں حضرت نے لکھی ہیں. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ہم ان سے بیعت تھے پورا ہم لاہور کے یونیورسٹی کا جو گروپ تھا جو حضرت سے بیعت تھے ہم سب حضرت سے ملنے کے لیے جو ہے وہ مسکین پور شریف گئے وہاں اجتماع تھا. وہاں گئے تو اس پورے جو گروپ کا امیر تھا وہ مجھے بنایا تھا. فرماتے ہیں وہاں سے سفر پہ سے ہم جب واپس آئے تو راستے میں ٹرین اسٹیشن ٹرین کہیں رکی کسی اسٹیشن پہ سامنے سے ایک اور ٹرین آئی اور وہ جب ٹرین آ کے رکی تو اس ٹرین کے باہر ایک مجمع لگا ہوا تھا لوگ ہی لوگ. فرماتے ہیں میں بھی حیران ہوا کہ اتنے لوگ کون ہیں. تو حضرت کے ہی یونیورسٹی کے دوستوں میں سے کسی ایک نے کہا کہ جناب خواجہ عبد المالک صدیقی صاحب دوسری ٹرین میں ہیں امام العلماء والصلحاء عبد المالک صدیقی دوسری ٹرین میں ہیں اس لیے لوگ جمع ہو گئے ہیں. اپنے وقت کے بڑے شیخ تھے. تو یہ جو چار پانچ کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے کہا حضرت آئے چلے ان سے مسافہ کر کے آتے ہیں بزرگ آئے ہوئے ہیں یہ موقع ہے دنیا جمع ہو گئی ہے ٹرین کے باہر. تو آگے سے ہمارے حضرت نے جواب دیا کہ بھئی تم میں سے جو بھی جانا چاہے چلے جائے, روکتا نہیں ہوں کہ بزرگوں کی زیارت کرنا یہ اچھی بات ہے, مگر ہمارے امام العلماء والصلحاء ہمارے اپنے شیخ ہی ہیں, ہمارے لیے وہی کافی ہیں, کسی اور بزرگ کی زیارت کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تو اس کو یکسوئی کہتے ہیں کہ جس کی دین کی محنت کا رنگ بھی اور ہے اس کے ساتھ بھی اگر بہت زیادہ گتھم گتھا ہوں گے تو انتشار آئے گا, آگے چلنا مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے اپنی محنت کا مرکز, اپنی فوکس جو ہے وہ صحیح صحبت پہ رکھنا یہ بڑا ضروری ہے. ہمارے مشائخ نے تو یہاں تک فرمایا یہ جو بری صحبت ہے یہ شیطان سے بھی زیادہ بدتر ہے, ہم اس کو بہت ویلیو نہیں دیتے. میں خود کئی مرتبہ سوچتا تھا کہ یار کیا ہوا, اف آئی میٹ سم ون, کسی سے ملاقات کر لی تو کوئی بڑی بات ہے, یہ کیا بات ہوئی. اور ہمارے مشائخ نے بہت اس کے اوپر فوکس کیا ہے, عام بندے کے لیے نہیں مگر اس بندے کے لیے جس نے اب یہ ٹھانی ہوئی ہے کہ ہاں جی اس دل کو پاک کرنا ہے. تو مشائخ نے تو بہت ہی زیادہ اس کے اوپر فوکس کیا, فرمایا کہ جی یہ بری صحبت, غلط صحبت شیطان سے بھی زیادہ بدتر. جی کیوں شیطان سے بھی زیادہ بدتر؟ کہ شیطان جو ہے وہ دل کے اندر وسوسہ ڈالے گا کہ جی فلاں گناہ کر لو, بندہ پکا ہوگا اللہ کو یاد کرنے والا ہوگا تو بچ جائے گا, مگر برا دوست تو ایسا ہے کہ ہاتھ پکڑے گا اور کہے گا آ برائی کر, آ گناہ کر, پیسے نہیں ہیں تو پیسے بھی میں تیرے ادا کروں گا. تو اس لیے مشائخ نے فرمایا کہ یہ جو برا دوست ہوتا ہے یہ شیطان سے بھی زیادہ بدتر ہوتا ہے. المرء علی دین خلیل, انسان اپنے دوست کے دین پر ہے, یہ اللہ کے نبی نے فرما دیا. اس لیے دیکھنا چاہیے کہ کس کو دوست بنا رہے ہیں, کس کی صحبت میں وقت گزار رہے ہیں. تو چار قسم کے لوگ مشائخ نے منع کیا ان کی صحبت سے, ایک کافر مشرک کی صحبت, ایک جو ہے دنیا دار کی صحبت, اور تیسرا جس کے دین کی محنت جو ہے وہ دوسری ہے, دینی محنت بھی اگر دوسری ہے اس کی بھی صحبت سے بچیں, اور چوتھا وہ بندہ جو سلسلہ کے مشائخ سے اگر بدظن ہے تو بدظن ہونے والے بندے کی بھی صحبت سے بچیں. جو بندہ صحیح چل رہا ہوتا ہے نا, معمولات بھی کر رہا ہوتا ہے, مجاہدے بھی کر رہا ہوتا ہے, اللہ اللہ بھی کر رہا ہوتا ہے, حقوق بھی لوگوں کے ادا کر رہا ہوتا ہے, ناشکری بھی نہیں کر رہا ہوتا, اخلاق بھی اچھے دے رہا ہوتا ہے, تو اب تو سب کچھ اس کے لیے گراؤنڈ بالکل بنا ہوا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے. تو اس کے اوپر جو اٹیک ہو سکتا ہے وہ یہی ہو سکتا ہے کہ اس کی بیس کو ہلا دو, اس کی بیس اس کا شیخ ہے, اس کو اپنے شیخ سے ہی بدظن کر دو تو ساری بیس جو ہے وہ ہل جائے گی. تو ایسا بندہ جس کے لیے, جس کے دل میں مشائخ کے ساتھ بدظنی ہے, اس کی صحبت جو ہے وہ بھی ناجنس کی ہی صحبت ہے, وہ بھی بری صحبت ہی سمجھی جائے گی, چاہے وہ بندہ نیکی کیوں نہ ہو. تو اس لیے بری صحبت سے بچنا جو ہے وہ ہر ایک کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. بری صحبت میں جو پڑ جائے اب وہ کیا کرے, کہ بری صحبت میں پڑ جائے اس کے لیے سب سے پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ وہ توبہ کرے, اور یہ توبہ ایسی چیز ہے جو انسان کو برائیوں میں سے نکال لیتی ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں, ان کے پاس ایک عورت آیا کرتی تھی, اس عورت کا خاوند جو ہے وہ جوانی کی عمر میں فوت ہو گیا, ایک ہی بیٹا تھا, عورت نیک تھی، اس نے ارادہ کیا کہ اب میں آگے شادی نہیں کرتی، یہ میرا ایک بیٹا ہے، اس کی میں اچھی تربیت کروں گی، اس کو نیک بناؤں گی، یہ نیک بن گیا تو یہ میرے لیے سرمایہ آخرت ہے۔ تو بچے کی تربیت کے اوپر پورا فوکس کر دیا، اپنی خواہشات کی قربانی دیے، آگے شادی نہیں کی۔ تو بچے کو نیکی سکھاتی، قرآن پڑھاتی، نیک صحبت دینے کی کوشش کرتی، حضرت کے پاس بھی کبھی کبھی لے کے جاتی، ایک روٹین بنایا ہوا تھا کہ یہ نیکی میں رہے۔ تو بچہ جب تک بچہ تھا تو نیکی تھی، بچہ تھوڑی جوانی کی عمر کو پہنچا، گھر سے باہر نکلنے جو شروع ہوا، اب ہر قسم کی صحبت موجود تھی۔ اور جس بچے کے سر پہ باپ نہ ہو، اس کو بری صحبت نگل لیتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہ ہو تو وہ بری صحبت میں پڑ جاتا ہے۔ چنانچہ برے دوست مل گئے، بری صحبت مل گئی۔ وقت کا حسن بصری تھا جو شیخ تھا اس کا، ماں بھی وقت کے حسن بصری کی مرید تھی، ماں کی بھی نیت یہی کہ بچہ نیک بنے اور شیخ کی نیت بھی یہی کہ بچہ نیک بنے، مگر یہ بری صحبت ایسی بلا ہے کہ نیک سے نیک کو بالکل نیچے جا کے گرا دیتی ہے۔ ایسی بری صحبت میں لگ گیا کہ عام برے لوگ بھی اتنی برائی نہیں کرتے ہوں گے، اتنے بڑے بڑے گناہ نہیں کرتے ہوں گے جتنا یہ بچہ کرتا تھا۔ اور جب بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کی نصیحت سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اب ماں جو نصیحت کرے کوئی سننے کے لیے تیار نہیں، جتنی اس کی ہمت ہو سکتی ہے کہ میں حضرت کے پاس اس کو لے جاؤں، حضرت بیٹھ کے اس کو نصیحت کرتے تھے، ایسے نصیحت کو سنتا تھا کہ ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا، کوئی اثر ہی نہیں۔ اور پھر گناہ ایسے بڑھتے گئے، ایسے بڑھتے گئے کہ مشہور ہو گیا کہ یہ بڑا گناہگار ہے۔ یہ بات چھپی نہیں رہ سکی، والدہ کو بھی پتا تھا کہ ایسا بڑا گناہگار میرا بیٹا، ایسے بڑے بڑے گناہ کرتا۔ تو ماں بھی بڑی پریشان کہ اس کے لیے میں نے قربانی دی کہ یہ سرمایہ آخرت بنے، یہ تو مجھے آخرت میں شرمندگی دے گا۔ بڑی روتی ماں، حضرت کے پاس بھی جا کے روتی، حضرت بھی کہتے کہ بھائی میں نے بھی سمجھا لیا اور تو نے بھی سمجھا لیا، کیا کریں اس کا جب اللہ کو منظور ہی نہیں۔ اس طرح کے بڑے بڑے گناہ کرتا تھا کہ انسان حیران رہ جائے، اللہ کی شان یہ بیمار ہو گیا اور بیماری کی وجہ سے بستر پہ پڑ گیا۔ ماں بڑی ناراض تھی مگر آخر کو ماں تھی، تو ماں نے اس کی خوب خدمت کی، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس تو کبھی کسی طبیب کے پاس، مگر بیٹے کی طبیعت صحیح ہونے کی بجائے آہستہ آہستہ ڈاؤن جاتی رہی، جاتی رہی، جاتی رہی، حتیٰ کہ ڈاکٹروں نے کہنا شروع کر دیا کہ اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے۔ ایک سے ایک ڈاکٹر آتا، وہ کہتا جی اس کا کوئی علاج نہیں ہے، مہینے گزر گئے۔ اس لڑکے کو بھی اب محسوس پہلی مرتبہ ہوا کہ میں شاید فوت ہو جاؤں گا، اتنا بیمار کہ کروٹ بدلنے کے لیے بھی ماں کو کروٹ بدلنی پڑتی تھی۔ تو لڑکے کو جب احساس ہوا، اس نے دیکھا کہ میری ماں کو دیکھو میں نے اتنا تنگ کیا، اور یہ تو صرف میری خدمت میں لگی ہوئی ہے، میں نے حضرت کو اتنا تنگ کیا، وہ بھی میری خیر خواہی چاہتے تھے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بیماری کی سزا دی ہے۔ تو اس کو احساس ہوا کہ اب میرا وقت تھوڑا ہے اور یہ مجھے سزا ملی ہے۔ تو ماں کی جو سکھائی ہوئی نیکی بچپن کی تھی، اس نے کچھ نہ کچھ رنگ دکھایا، اس اچھی صحبت نے اس بری صحبت پر کچھ رنگ دکھایا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، اے میری والدہ، میرا وقت تھوڑا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لوں۔ دل میں ندامت تھی، اور یہ ندامت یہ توبہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، الندم توبۃ، یہ دل کی ندامت ہی توبہ ہے۔ مگر بچہ تھا، اس نے کہا کہ والدہ کو کہ جائیں حسن بصری کو بلا لائیں، میں تو نہیں جا سکتا، حضرت کو اگر کہیں، گزارش کریں میری طرف سے کہ حضرت آئیں، میں ان کے ہاتھ پہ پھر توبہ کروں۔ اور جاتے ہوئے والدہ کو کہتا ہے کہ حضرت سے یہ بھی فرما دیجئے گا، گزارش کر دیجئے گا کہ اگر میں فوت ہو گیا تو میرا جنازہ حضرت ہی پڑھائیں، کہ یہ میرے شیخ ہیں۔ माँ की भी आंख से आंसू निकल गए कि बेटा अपनी मौत की बातें खुद कर रहा है। माँ हजरत के पास गई बड़े भारी दिल के साथ, हजरत भी सबक पढ़ा के फारिग हो रहे थे। माँ ने कहा कि जी बेटा तौबा करना चाह रहा है, बीमार है, चाहता है कि आप आएं और तौबा करवाएं। अब हजरत बहुत सारी मसरूफियत में से जैसे एक बंदा निकलता है, और इतना अरसा उसको समझाते हुए गुजर गया था, उन्होंने कहा ये कोई सुधरने वाला कोई नहीं है, तू जा वापस, मैंने कोई नहीं आना। हजरत भी नाराज़ थे उससे। माँ ने कहा कि नहीं, वो तो कह रहा है कि अगर मैं फौत हो गया तो हजरत से गुजारिश कीजिएगा कि मेरा जनाजा भी वही पढ़ा दे। हजरत ने कहा ये ड्रामे करता है, ये फिर झूठ कह रहा है, ये फिर कोई इसकी चाल है, चले जा तू वापस। माँ रोते रोते चली गई और जाके बेटे को कहा कि बेटा हजरत तो तुझसे इतने नाराज। हजरत ने फरमाया कि मैं कोई नहीं आता है, ये तेरी चाल है। उस बेटे ने ये बात सुनी तो उसकी आंख में आंसू आ गए कि मैं इतना कमीना हूँ, मैं इतना ख़राब हूँ कि वक्त के इतने बड़े बुजुर्ग ने भी कह दिया कि मेरा कुछ नहीं बनता। तो रोने लगा और पूछा फिर कि मैंने तो ये भी कहा था कि हजरत मेरा जनाजा पढ़ा दें, तो माँ ने कहा कि हजरत ने तेरा जनाजा पढ़ाने से भी मना कर दिया। अब उसको बड़ा गम आया कि ये जो बुरी सोहबत थी ये मुझे कहाँ ले आई। तो उसने माँ से कहा कि ऐ मेरी वालदा, मेरा वक्त करीब है, जब मैं फौत हो जाऊं तो मेरे गले के अंदर जो है वो रस्सा डालना और मुझे पूरे इलाके में फिराना ताकि लोगों को पता चले कि जिसकी सोहबत बुरी होती है उसका अंजाम क्या होता है। माँ भी रोने लगी, वो भी रोने की हालत में था और इस रोते रोते हुए हालत में इस दुनिया से गुजर गया। उस माँ का क्या हाल होगा जिसने जवान बच्चे को अपने सामने फौत होता देखा। वहां बैठी रो रही है, आंसू बहा रही है, इतने में दरवाजे पे दस्तक होती है। माँ ने दरवाजा खोला और खोल के देखा तो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह। माँ ने कहा कि वो तो गुजर गया, आप यहाँ कैसे आ गए। उसने कहा कि तेरे जाने के बाद मैं लेटा आराम के लिए और जैसे ही लेटा तो ख्वाब में किसी कहने वाले ने मुझे कहा, ए हसन बसरी तू मेरा कैसा वली है, मेरा एक वली फौत हो रहा है और तूने जनाजा पढ़ाने से मना कर दिया, जा उसका जनाजा पढ़ा के आ। तो जिसकी बुरी सोबत होती है वो भी तौबा करता है, अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल करते हैं। तो अगर बुरी सोहबत की वजह से इंसान गुनाहों की तरफ निकल गया तो उसको चाहिए कि अब वो गुनाह से सच्ची पक्की तौबा करे। ये रमज़ान की रातें ये तौबा की रातें हैं, करोड़ों लोगों की मगफ़िरत के फैसले होने हैं। हमें भी चाहिए कि हम अपने गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा करें, नेकोकारी वाली ज़िंदगी गुजारने का इरादा करें। अल्लाह ताला हमें नेकी वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, अल्लाह ताला हमें बुरी सोहबत से महफूज फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। थोड़ी देर के लिए सब हज़रात मुराकबा कर लें, आँखों को बंद कर लें, सर को झुका लें, दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे हट कट के अल्लाह की याद में डूब जाए। थोड़ी देर के लिए अपने दिलों में अल्लाह को याद कर लें। الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، بھکاری وہ کہ جس کے ہاتھ جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ جسے ہرسو ہوس نے مار ڈالا ہے، بھکاری وہ جسے ہرسو ہوس نے مار ڈالا ہے، تیری چوکھٹ کے جو آداب ہیں میں ان سے خالی ہوں، نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں، نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں، تیرے دربار میں لایا ہوں اب اپنی زبوں حالی، تیرے دربار میں لایا ہوں اب اپنی زبوں حالی، تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی، لٹا کر ساری پونجی غفلت و عصیان کے دلدل میں، لٹا کر ساری پونجی غفلت و عصیان کے دلدل میں، سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کے آنچل میں، سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کے آنچل میں، یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا، یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں دل میں बता सुलगते दाग हैं दिल में जिन्हें धोना नहीं आता। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फ़क्र हूँ इज्ज़ो नदामत साथ लाया हूँ। لا إله إلا الله محمد رسول الله دعا کر لیجئے سبحان ربی العلی الوهاب اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ برے دن سے محفوظ فرما، اللہ بری رات سے محفوظ فرما، میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما، اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، میرے مالک سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما، میرے مالک نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما، اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، میرے مالک در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، اے اللہ جگ ہسائی سے محفوظ فرما، میرے مالک نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، اے اللہ علم حاصل ہو جانے کے بعد جہالت والے کاموں سے محفوظ فرما، اللہ رحمت کی نگاہ فرما، اے اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اے اللہ ہم تیری رحمت کے بھی طلبگار، اللہ ہم مغفرت کے بھی طلبگار، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ ہم گناہگاروں پر ایک مرتبہ اپنی رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے، اے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، میرے مالک اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اے اللہ جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں میرے مالک ہمیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہم گناہوں کی نجاست میں لتھڑے ہوئے ہیں، میرے مالک ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ ماں جب اپنے بچے کو نجاست میں لتھڑا دیکھتی ہے وہ اسے نفرت نہیں کرتی، اللہ اسے دھو لیتی ہے سینے سے لگا لیتی ہے، اے اللہ ہم بھی گناہوں کی نجاست میں لتھڑے ہوئے ہیں، میرے مالک آپ بھی ہم سے نفرت نہ فرمائیں، میرے مالک ہمیں دھو لیجئے، اللہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے، میرے مالک رحمت کی نگاہ فرما دیجئے، اللہ تیرے وہ گناہگار ہیں جو راتوں کو توبہ کرتے ہیں صبح پھر گناہ کر بیٹھتے ہیں، اللہ صبح توبہ کرتے ہیں رات پھر گناہ کر بیٹھتے ہیں، میرے مالک ہمارے اس حال پر رحم فرما، اللہ تیرے کمزور لٹے ہوئے بندے ہیں، اللہ لٹے ہوئے بندوں کو تو دیکھ کر دوسرے بندے بھی رحم کر لیتے ہیں، اے اللہ تیرے یہ لٹے ہوئے بندے آج تیرے سامنے حاضر ہیں، میرے مالک رحمت کی نگاہ فرما،
اللہ اپنے در سے دور نہ فرما. اے اللہ جس نے روٹی کا سوال کرنا ہے اس کے لیے کوئی ایک در بند ہوا وہ دوسرے پہ چلے گیا. اللہ مسئلہ تو ہمارا ہے, اگر یہ در بند ہو گیا اے اللہ تو کوئی اور در نہیں. اے اللہ اپنے در سے دور نہ فرما, میرے مالک رحمت کی نگاہ فرما. اللہ جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں میرے مالک ہمیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما. اللہ اس بندے پہ کوئی حسرت نہیں جو کسی اور در سے خالی ہاتھ اٹھ جائے. اللہ حسرت تو اس پر ہے جو یہاں آپ کے در پہ آیا اور یہاں سے بھی خالی ہاتھ لوٹ گیا. اے اللہ خالی ہاتھ لوٹنے سے محفوظ فرما. اے اللہ آپ کے محبوب نے فرما دیا کہ جس نے رمضان میں مغفرت نہ کروائی اے اللہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. میرے مالک خالی ہاتھ لوٹنا تو کوئی آپشن ہی نہیں رہا. میرے مالک خالی ہاتھ لوٹنے سے محفوظ فرما. اللہ رحمت کی نگاہ فرما. اللہ تیری ایک نگاہ کی ضرورت ہے. اللہ رحمت کی نگاہ فرما. میرے مالک ہمیں بھی اپنے مقرب میں شامل فرما. اللہ ہمارے دلوں کو بھی اپنی محبت سے گرما. اللہ اپنی سچی محبت نصیب فرما. اللہ اپنے پیارے محبوب کی سچی محبت نصیب فرما. اللہ اپنے نیک بندوں کی سچی محبت نصیب فرما. میرے مالک نماز کی حضوری نصیب فرما. اللہ سجدے کا سرور نصیب فرما. اے اللہ رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما. اللہ وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اللہ وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے محبت بھرے سجدے کرتے ہیں تو ان کے تذکرے اپنے فرشتوں میں کرتا ہے. اے میرے مالک ہمیں بھی ان میں شامل فرما. اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما. اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہیں میرے مالک ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ قرضوں سے محفوظ فرما. اللہ مرضوں سے محفوظ فرما. میرے مالک اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما. اللہ الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا. اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا میرے مالک ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما. اللہ دور بیٹھی مستورات ان دعاؤں پہ آمین کہہ رہی ہیں میرے مالک ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما. اللہ وہ اپنے دل کا غم کس کے سامنے بیان کرے. اللہ کون ہے جو دلوں کے غم کو دور کر سکتا ہے. میرے مالک آپ کی ذات کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں. میرے مالک دلوں کے غم کو دور فرما. اپنی رحمت کی نگاہ فرما. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی تاج فرما. اللہ قیامت کے دن کی سرخ روحی فرما. اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا قیامت کے دن کچھ ایسے خوش قسمت لوگ ہوں گے کہ جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اللہ انہیں دیکھ کر مسکرائیں گے. وہ اللہ کو دیکھ کر مسکرائیں گے. میرے مالک ہمیں بھی ان میں شامل فرما. اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما. اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما. اللہ جس طرح آپ ہم سے راضی ہوتے ہیں میرے مالک ہمیں اس طرح بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ کرم کے فیصلے فرما. اے اللہ یہ گناہوں سے دھلنے کی راتیں ہیں میرے مالک ان راتوں میں ہمارے گناہوں کو دھو دیجئے. اللہ دلوں کو دھو دیجئے. اللہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ رمضان کی ہر رات عید کی رات کی طرح ہے کہ ہر ہر رات میں مالک کا قرب نصیب ہوتا ہے. میرے مالک ہمیں بھی یہ قرب عطا فرما. اللہ ہمیں بھی یہ قرب عطا فرما. اللہ رحمت کا معاملہ فرما. اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتے دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں جو حیات ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما. میرے مالک جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما. ربنا تقبل منا، اے اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، میرے مالک ہمارے شہر کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔